پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان خبر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب. ہم آج جو آغاز اس پروگرام کا کریں گے، پاکستان میں دہشت گردی کے مقدمات کی سماعت کے لیے قائم کی گئی فوجی عدالتوں کی مدت ختم ہونے کے سوال پر، اس بارے میں خود پاکستان میں متضاد خیالات موجود ہیں. ان عدالتوں نے جو 2 سال قبل قائم کی گئی تھیں، ان کی مدت تو رات کو یعنی جمعے کی اور ہفتے کے درمیانی شب میں 12 بجے ختم ہو گئی، اور ابھی تک ان کے سلسلے میں کسی توسیع کے حوالے سے کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے. 275 مقدمات ان عدالتوں میں پیش کیے گئے، 160 افراد کو جو مجرموں کی حیثیت سے پیش کیے گئے موت کی سزائیں دی گئیں، اور باقی کو عمر قید کی یا دوسری سزائیں دی گئیں. سوال یہ ہے کہ ان عدالتوں کی افادیت کیا تھی اور ان کے ختم ہونے کا اثر کیا پڑے گا، ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب علی ظفر صاحب جو صدر ہیں پاکستان سپریم کورٹ بار کاؤنسل کے، اور جناب سلمان عابد صاحب جو کہ ایک تجزیہ کار ہیں. لیکن ان دونوں افراد کو زحمت دینے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ حکومت کے ایک اسمبلی کے رکن رانا افضل نے اس بارے میں کیا کہا ہے، سماعت فرمائیے.
میں سمجھتا ہوں کہ پریسیڈنس سیٹ ہوا ہے، اور پریسیڈنس اس طریقے سے سیٹ ہوا ہے کہ ہائر وہ جو ڈیسیشنز ہوئے وہ اپ ہولڈ ہوئے اپنی ہائر کورٹس میں سے. تو اب جو ہماری فرسٹ ٹیئر کی عدالتیں ہیں وہ ان کے لیے ایک پریسیڈنس سیٹ ہو گیا. ان کے لیے جو دہشت گردوں کا خوف یا لوگ جو تھے وٹنس کے باکس میں نہیں آتے تھے، یا پاکستان میں اس جسٹس کوئک جسٹس کو کے لیے وہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی، آج وہ ساری چیزیں قائم ہو چکی ہیں.
لیکن اس کے برعکس پاکستان کے سابق سیکرٹری داخلہ اور ایک سیکیورٹی سے متعلق تجزیہ کار تسلیم عمرانی صاحب کا نقطہ نظر کچھ یوں تھا.
میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں گے یا ان کے ان سے کوئی سبق لے سکیں گے، کیونکہ ان کی مجبوریاں جو ہیں وہ تو وہاں قائم ہیں، اور وہ میں نہیں سمجھتا کہ بہت سارے جج ایسے ہیں جو کہ چانس لینا چاہیں اور جو کہ بہت ہی اگریسو ہو کے فیصلے کرنا چاہیں جو ملٹری عدالتیں کر لیتی ہیں. وہ تو ایسا امپیکٹ ہونے کا امکان میرے نزدیک تو نہیں.
علی ظفر صاحب، آپ ظاہر ہے کہ قانون کے پیشے سے وابستہ ہیں، اور آپ نے اس پورے صورتحال کا مطالعہ بھی کیا ہے، اس پر نظر بھی ڈالی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان عدالتوں کی کیا واقعی کوئی افادیت تھی؟
جی بالکل بالکل تھی. اس کو تھوڑی سی اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں.
جی پلیز.
تو بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ ہم نے ٹیررزم کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ شروع کی ہوئی ہے، بلکہ بہت عرصے سے جنگ شروع کی ہوئی ہے پاکستان نے. لیکن مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ جو ہمارے دہشت گرد تھے ان کی جو سزائیں تھیں، ان کی جو کورٹ کیسز تھے، وہ آگے چلتے نہیں تھے، جس کی 5-6 وجوہات تھی. لیکن جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ دہشت گرد جو تھے وہ وٹنسز کو، جو گواہان تھے، جو پروسیکیوشن کے وکیل تھے اور جو جج صاحبان تھے جو ان کیسوں کے ساتھ بھی کر رہے تھے یا سن رہے تھے، بات کر رہے تھے، ان کی جو کرتے تھے، اور ان کو جان کا اتنا خطرہ تھا کہ نہ تو گواہ سامنے آتے تھے، نہ وہ پروسیکیوشن ٹھیک ہوتی تھی، نہ جج صاحب ڈسائڈ کر سکتے تھے. تو وہ یہ رہا تھا کہ دہشت گرد پکڑے تو جاتے تھے، لیکن وہ جب ان کو آپ سزا کے لیے یا ٹرائل کے لیے لے کے آتے تھے تو باہر وہ سیکویٹ ہو جاتے تھے. یہ ایک بڑا مسئلہ پڑ گیا تھا. اور دہشت گردی کی جنگ میں اگر آپ کا لیگل سسٹم فیل ہوتا ہوا نظر آئے تو پھر وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ جیتی نہیں جا سکتی. یہ سارے ماحول میں پارلیمنٹ میں یہ بہت ڈبیٹ ہوئی، میڈیا میں یہ بڑی ڈبیٹ ہوئی، اور نظر خان جی یہ ڈسائڈ کیا کہ ہم ایک سرٹن مدت کے لیے جو انہوں نے ٹائم دیا، ہم یہ ملٹری کورٹس کو دے دیں گے، اور ملٹری کورٹس جو ہیں اس کو ایگزامن کریں گے ایویڈینس کو، کیونکہ ان کے پاس یہ طاقت ہے اور ان کے پاس یہ پروسیجرز ہیں کہ وہ دہشت گردی کے کیسوں کو دیکھ سکتے ہیں. اب جب یہ سپریم کورٹ میں گیا معاملہ، یہ چیلنج ہوا قانون سپریم کورٹ میں جب گیا معاملہ، تو وہاں بڑی بحث ہوئی اور بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ جی یہ تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس، بیسک رائٹس جو آئین میں ہمارے درج ہوئی ہیں ان کی خلاف ورزی ہے، اس لیے یہ دہشت گرد عدالتوں میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف سے بحث یہ آئی، اور جس بحث کا میں بھی قائل ہوں، وہ یہ بحث آئی کہ جناب نارمل حالات میں نارمل لوگوں کو، نارمل کرمنل کیسز کو تو ملٹری کورٹس کا کوئی حق نہیں ہے بالکل کہ وہ ہم ان کو بنائیں اور ملٹری کورٹس ان کو ٹرائی کریں. نارمل حالات میں تو بالکل نارمل کورٹس جو ہیں وہی تقاضا پورا کرتے ہیں قانون کا، آئین کا، ہیومن رائٹس کا. لیکن چونکہ ہم ایکسٹراڈنری سچویشن میں ہیں اور اس قسم کی سچویشن میں ریاست سب سے پہلے آتی ہے، باقی فنڈامنٹل رائٹس اگر کسی بھی کسی ٹیررسٹ کی اس میں آپ کو سائٹ پہ بھی کرنی پڑتی ہیں تو یہ جائز ہے. اس لیے کچھ مدت کے لیے ہم ٹیررسٹ اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کو ہم ٹرائی کریں ملٹری کورٹ میں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے پھر یہ کہا کہ یہ بالکل درست ہے، ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے، پاکستان کی ضرورت ہے، ریاست کی ضرورت ہے یہ. لیکن جو منیمم تقاضا ہے ڈیو پروسیس آف لا کا، رول آف لا کا، وہ ہم اس کو دیکھتے ہوئے ملٹری کورٹس کی جو ججمنٹ ہے وہ ہم ریویو کر سکیں گے. اس کی ہم اگر ملٹری کورٹس کی ججمنٹ کے خلاف کوئی چیلنج ہوتا ہے تو سپریم کورٹ ڈائریکٹلی اس کو دیکھے گا. تو یہ ایک بڑا اچھا میرا خیال ہے یہ تھا، اور اس میں بہت میرے مطابق افیکٹو کام ہوا ہے، اور اس کی میعاد کو بڑھانے کی ابھی بہت ضرورت ہے کیونکہ ہم بالکل جنگ کے درمیان میں ہیں اور یہ جنگ ہم جیت رہے ہیں. اس کو ہم فزیکلی بھی جیت رہے ہیں، ملٹری کے سٹینڈ پوائنٹ سے بھی جیت رہے ہیں، اور اس کو یہ جو ملٹری کورٹس آئے تھے اس کی وجہ سے لیگل سسٹم بھی ہم جیت رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑا ظلم ہوگا اگر یہ اس کو ایکسٹینشن نہ دیجیے.
ایگزیکٹلی میرا سوال یہی تھا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان عدالتوں کو کشیش ہو جانا یا ان کے وجود کا ختم ہو جانا دہشت گردوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا؟
بالکل فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ واپس ہم اسی پوزیشن میں آ جائیں گے جہاں ہماری نارمل عدالتیں نہیں ان کے خلاف کیس کی سماعت کر سکتی، نہیں فیصلہ کر سکتی. یہ ایک بدقسمتی سے ایک فیکٹ ہے، ایک پریکٹیکل فیکٹ ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ سسٹم ہی نہیں. ہمارے پاس گواہوں کو پروٹیکشن کی، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی سیکیورٹی کے لیے کوئی ہم نے پروگرامز نہیں کیے ہوئے. ہمارے جو جج صاحبان کیس سنتے ہیں دہشت گردی کے خلاف، ان کی فیملیز، ان کی جان و مال، ان کا کسی قسم کا تحفظات نہیں ہے. ان کو پروسیکیوشن جو ٹرائل کرتے ہیں، جو لائرز ہیں، ان کو کسی قسم کی سیفٹی اور سیکیورٹی نہیں ہے. تو یہ جب سسٹم ہی نہ ہو تو دہشت گرد تو بڑا، اس کے لیے تو بڑا آئیڈیل ہے اگر یہ آپ اس کو نارمل میں ٹرائی کریں گے.
اچھا،
اس میں سزا ہی نہیں ہوگی.
علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ رہے گا، سلمان عابد صاحب
کہتا ہوں کہ میری فیلڈ کو
جی ہمارے ساتھ رہیے گا. سلمان عابد صاحب، یہ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کہ ان عدالتوں کو اب فردر ایکسپینڈ نہ کیا جائے، ان کی مدت کو نگیٹیولی امپیکٹ کرے گا دہشت گردی کے خلاف جنگ کو یا پازیٹیولی؟
بنیادی بات تو یہ ہے کہ جس وقت یہ فوجی عدالتیں بنی تھی اسی وقت ہمیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان جو ہے اس پر ایک بڑا مضبوط طور پر اتفاق نہیں تھا. آپ کو معلوم ہے کہ نیشنل الیکشن پلان ہو یا یہ فوجی عدالتوں کا بننا ہو، یہ بنیادی طور پر فوجی قیادت کے دباؤ کی وجہ سے ایک کڑوی گولی جو ہے سیاسی قیادت نے اس کو ڈائجسٹ کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی سمیت بہت سی سیاسی جماعتوں نے ان فوجی عدالتوں کے قیام کی شدید مخالفت کی تھی. لیکن کیونکہ فوجی عدالتیں بنی، اور جیسے ابھی علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ آپ ایک غیر معمولی صورتحال کا سامنا کر رہے تھے اور ایک دہشت گردی کی جنگ کا جب آپ مقابلہ کر رہے تھے، ایک نارمل سچویشن نہیں تھی. آپ کو ایک غیر معمولی سچویشن کے اندر جا کے ایک افرمیٹو ایکشن کرنا تھا، کیونکہ ہماری نارمل جوڈیشری جو ہے وہ ان دہشت گردوں کے خلاف اس طرح سے بڑے اقدامات کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی جو کرنے چاہیے تھے. اب مجھے لگتا یہ ہے کہ
کہ جنرل رحیم شریف کے جانے کے بعد حکومت یہ سمجھتی ہے کہ شاید اس کے اوپر اب وہ فوجی دباؤ نہیں ہوگا, اسی لیے جو خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فوجی ڈالتے جو ہیں ان کو ایکسٹینشن نہ دی جائے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کا براہ راست فائدہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے اس کو اس کے خلاف کو ایک نیگیٹو کانٹیکسٹ میں جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہے ان کو یہ تکلیف ملے گی کہ اب فوج عدالتیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ اور پاکستان کی جو عدالتی سسٹم ہے اس میں وہ کیسے منیجنگ کر سکتے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان عدالتوں کو فوجی عدالتوں کو ابھی ایکسٹینشن دینی ہے دینی چاہیے. اس کی ایک وجہ یہ ہے دلی یہ سمجھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی جنگ ختم ہو گئی ہے اور پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا ہے. یہ قبل اس وقت بات ہے, ابھی پاکستان کو ایک بڑی لمبی جنگ کرنی ہے. دہشت گرد جو ہے وہ اس وقت پیچھے گئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اس وقت پیچھے پیچھے کہتے ہیں موقع کی تلاش میں ہے. اس لیے جب ان کو لگے گا کہ فوجی عدالتیں ختم ہو گئی ہیں تو وہ دوبارہ پینیٹریٹ کر سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی قیادت کو اس وقت ایک پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ معاملہ جو ہے کہ سول ملٹری ریلیشن شپ کے درمیان ایک کانفلکٹ کے درمیان نہیں جانا چاہیے, بلکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان فوجی عدالتوں کی وجہ سے ہم نے کافی فائدہ اٹھایا ہے اور دہشت گردوں کا اس کا کافی اچھا پازیٹو امپیکٹ اس طرح سے جو ہے کہ ہم نے دہشت گردی کو خاتمے میں اس سے فوجی عدالتوں کا فائدہ اٹھایا ہے. اب ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس کو تھوڑے عرصے کے لیے مزید آگے رکھیں تاکہ دہشت گردوں پر ایک دباؤ کی کیفیت رکھی جائے. اگر نہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ فوجی عدالتیں ختم ہوتی ہیں اور پولیٹیکل لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں اب فوجی دباؤ نہیں ہے اس لیے اب اس کو ختم کر دینا چاہیے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی پاکستان کے اندر بھی داخلی صورت حال میں بھی اور جو ہم اس وقت مارن ٹیررزم لڑ رہے ہیں اس کے اوپر اچھا اثر پڑے گا.
اچھا علی ظفر صاحب, جو بتائیے کہ جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے ان کا ایک نقطۂ نظر تھا کہ یہ فوجی عدالتیں ملک میں حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہیں, اس کے بارے میں آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے ان کے اس نقطۂ نظر کے خلاف؟
جی جس طرح میں نے کہا جی کہ نارمل حالات میں جب آپ کی ایمرجنسی نہ ہو, آپ کے خلاف کوئی اس طرح کی دہشت گردی کی جنگ نہ لڑ رہے ہوں آپ, تو بالکل آپ کی بجا بات ہے کہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کسی قسم کی فوجی عدالت بنائیں اور اس میں کیسز چلائیں. لیکن جب ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہو, جب آپ کی ریاست کا پوری اسٹیٹ پہ لگ جائے اور جب آپ کے جو لوگ جن کو خلاف آپ جنگ لڑ رہے ہیں ان کو ہیومن رائٹس کا کوئی خیال نہیں, وہ بچوں کو, ماؤں کو, بیٹیوں کو, بزرگوں کو, ہر ایک کو سر عام قتل کرنے کے لیے تیار ہوں, تو پھر آپ کو ہیومن رائٹس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کرنا پڑتا ہے اور آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ ہاں اگر یہ واقعی ہی دہشت گردی کا مقدمہ ہے, اگر یہ دہشت گردی کا دہشت گرد پکڑا گیا ہے تو پھر اس کو ہم فوجی عدالت میں ٹرائی کر سکتے ہیں. یہ ایک پریکٹیکل اور میرا خیال ہے فیکٹ آف لائف ہے, اس میں ہم ہیومن رائٹ کی کھیل میں نہیں جا سکتے. اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ چیز منیمم آپ کو بیسک ہیومن رائٹس کم از کم پھر بھی ملنی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فوجی عدالت میں آپ کسی کو چارج نہ سنائیں کہ اس کے خلاف کیا چارج ہے, آپ کسی کو اپنی ڈیفینس کی اجازت نہ دیں. یہ جو منیمم ریکوائرمنٹس ہیں قانون کی وہ تو فوجی عدالت پوری کرتی ہے. اور اس کے علاوہ چونکہ سپریم کورٹ نے خود کہا تھا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ کوئی میلفائڈے کوئی جاتی تو نہیں ہو رہی, کوئی کسی ایسا کیس تو نہیں چلایا جا رہا جو پولیٹیکل بیسس پہ چلایا جا رہا ہے, کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ ایک دہشت گرد نہیں ہے یا دہشت گردی کا کیس نہیں ہے لیکن اس کو فوجی عدالت میں ڈال دیا گیا ہے. تو اس چیز کے لیے سپریم کورٹ نے ایک جوڈیشل ریویو کا کانسیپٹ لے کے آئی ہے اپنی ججمنٹ میں اور یہ کیسز گئے بھی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو میرا خیال ہے کہ اس سچویشن میں جتنا دیا جا رہا ہے ہیومن رائٹس کا خیال رکھا جا رہا ہے, ڈیو پروسیس کا رکھا جا رہا ہے, یہ سفیشنٹ ہے, یہ کافی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو کمپلیٹ وہ دے دیں, یہ کہہ دیں کہ بالکل اس کو ہر قسم کی فنڈامنٹل رائٹ مہیا ہے. یہ بالکل درست بات ہے کہ تھوڑی بہت ہیومن رائٹ وائلیشن ضرور ہے جب آپ ملٹری کورٹ میں جاتے ہیں, کیونکہ جو ملٹری کورٹ کی فیئرنیس ہے کانسیپٹ جو ہمیں ہے وہ آپ کو نارمل کورٹ کے سے تو الگ ہے. ملٹری کورٹ آفٹر آل ملٹری کورٹ ہوتا ہے, اور جو ایک نارمل عدالت ہے, سول عدالت ہے, گورنمنٹ کی آئین اور قانون کے تحت بنی ہوئی عدالت ہے, وہ ذرا مختلف ہوتی ہے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ جب ریاست کا ایشو آئے تو سب سے پہلے ریاست آتی ہے, وہاں اگر ہیومن رائٹ کی وائلیشن آپ کو کرنی بھی پڑے تو میرا خیال ہے ضروری ہے, کیونکہ اگر ریاست نہیں رہے گی تو پھر ہیومن رائٹس کا ہم نے کیا کرنا ہے.
اچھا سلمان عابد صاحب, ایک ایسے وقت پہ جبکہ ابھی یہ جنگ جاری ہے, کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ہم یہ جنگ جیت رہے ہیں اور یقیناً جیت رہے ہیں, ظاہر ہے کہ خاصا امپروومنٹ ہوا ہے, لیکن جنگ جاری ہے اور جو آپ کے مخالف ہیں, آپ کے دشمن ہیں, جو دہشت گرد ہیں, وہ ابھی اس تاک میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس مرحلے پر اس فوجی عدالت کے نظام کو بند کرنا, ان کو روکنا, ان کو ختم کر دینا, کیا ایسا ہی نہیں ہے کہ جیسے آپ عین حالت جنگ میں کمک کو روک دیں؟
نہیں, آپ ان کو ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہی میں نے آپ کو کہا کہ اس وقت ہم جو ایک انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں, ہم اندازہ نہیں لگا پا رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت ایک حالت جنگ میں ہے. اگرچہ ہم نے ایک بڑی ٹیررزم کے حوالے سے کچھ کامیابیاں حاصل کر لی ہیں اور اب دہشت گردی کی شدت وہ نہیں ہے جو ماضی میں تھی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دہشت گردی ختم ہو گئی ہے, ایک بات. اور یہی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی فوجی عدالتوں کی ضرورت اس لیے ہے کہ ٹیررسٹ کی فورسز کو یہ میسج بھی جانا چاہیے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے اس نے جو طاقت کے ساتھ فوجی عدالتیں بنائی تھیں, اب اس سے وہ وڈرال کی پالیسی کی طرف چلی گئی ہے. اور یہ جو مسئلہ جو ہے اس وقت یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ کیا فوجی عدالتوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, بلکہ اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ زیادہ تر ہمارے سیاسی لوگ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ جنرل راحیل سنگھ چلے گئے ہیں, اب وہ فوج کا دباؤ نہیں ہے, اب ہمیں فوجی عدالتیں ختم کر دینی چاہیے. کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, یہ بحث مزید رہی ہے کہ جنرل راحیل سنگھ کے دور میں ایک کافی دباؤ تھا سیاسی قیادت کے اوپر, اور بہت سے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے فیصلے ہوئے ہیں جو سیاسی قیادت کی رضامندی سے اس طرح سے نہیں ہوئے, بلکہ وہ فوجی قیادت کے دباؤ کی وجہ سے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سول ملٹری ریلیشن شپ میں یہ لڑائی جو ہے, اس لڑائی کا شکار ان فوجی عدالتوں کو نہیں ہونا چاہیے. آپ کی کچھ سکھائی ہے تو وہ رکھے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمیں جس قسم کی سنجیدگی اور جس قسم کے انتظامی آپریشن کرنے ہیں, اقدامات کرنے ہیں, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک رشتہ جو ہے یہ فوجی عدالتیں ہیں. کیونکہ دیکھیں نا, ایک بات تو طے ہو چکی ہے, جیسے بھی علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ فوجی عدالتیں کس طرح سے آپریٹ ہوتی ہیں, اور اب تک کی جو کارکردگی ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم نے اس فوجی عدالتوں سے فائدہ اٹھایا ہے, اور اس سے دہشت گردوں کو کلیئر میسج دیا ہے کہ ان کے خلاف, ان کے حساب کسی قسم کی کوئی رعایت اس طرح سے نہیں کی جائے گی جس طرح سے سیویلین سیٹ اپ کے اندر ہو جاتی تھی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں یہ ریئلائزیشن کرنی چاہیے, اور دیکھیے ہمیں ذاتی انٹرسٹ کی بجائے, سیاسی انٹرسٹ کی بجائے, ایک نیشنل انٹرسٹ اور ایک ریاست کا انٹرسٹ, جیسے ابھی علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے, اس کو ڈومیننٹ, اس کو مینٹین کرنا چاہیے. اور اگر ہم اس کو مینٹین کریں گے تو ہمیں ابھی بہت سی کڑوی گولی کھانی پڑے گی. اور یہ جو ہیومن رائٹس کے بیس ہیں ہمارے, یہ ایک بات بنیادی طور پر بھول جاتے ہیں کہ دہشت گرد جو ہے جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ کہاں سے انسانی حقوق کے حق میں جاتا ہے. اس لیے انسانی حقوق کے جو کارکن ہیں اور جو ان کے ماہرین ہیں, ان کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں اور ایک نارمل سچویشن سے ہٹ کے ہمیں غیر معمولی فیصلے کرنے پڑیں گے, اور کچھ کڑوی گولیاں جو ہیں ان کو ہضم کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ پاکستان کی خود مختاری, سلامتی اور بقا کے مفاد میں ہے. کیونکہ دہشت گردوں نے پاکستان کی ریاست کو ایک قسم کا ہائی جیک کر لیا تھا. اس لیے میں اب سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ فوجی عدالتوں کے معاملے سے ہم وڈرال ہوتے ہیں تو اس کا پاکستان کی داخلی سیاست پر منفی اثر پڑے گا, اور دہشت گرد اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
بہت شکریہ علی ظفر صاحب, سلمان عابد صاحب, دونوں صاحبان کا بہت شکریہ, آپ نے زحمت فرمائی ایک انتہائی اہم قومی موضوع پر اپنے خیالات کے اظہار کے لیے. اور سامعین, اسی حوالے سے اب ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. کے پی میں, یعنی خیبر پختونخوا میں خاص طور پر, پولیس پر حملوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے, لیکن صوبائی حکومت کا دعویٰ ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وضع کیے گئے قومی لائحہ عمل پر پوری طرح سے عمل درآمد ہو رہا ہے, اور اس سے صوبے میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے. اس پہ گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب, انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سے ان کا تعلق ہے, اور جناب ظہر علی خان آفریدی صاحب ممتاز تجزیہ کار ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں بریکس لینے پڑتے ہیں, اور پروڈیوسر میری مجھے مسلسل اشارے کریں گے ایک چھوٹا سا بریک, جس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है
भाई, www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
ویلکم بیک۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاعات مشتاق غنی صاحب نے اس سلسلے میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے میں چاہتا ہوں وہ سن لیں، پھر دونوں تجزیہ کاروں سے ہم گفتگو کریں گے۔
ہوٹل، گھر، سینما ہاؤسز، اسکولز، ایڈوائزریز جاری ہوئی ہیں، دینی مدارس کے رجسٹریشن کا عمل بھی جاری ہے اور وہ بھی پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے، اور اس طرح کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جس کے اوپر ہم نے کام نہ کیا ہو، اور باقی صوبوں کی نسبت ہماری بہت اچھی پرفارمنس ہے۔
ظہیر علی خان صاحب، بہت اچھی پرفارمنس ہے، اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ کیا واقعی، حالانکہ دیکھنے میں تو یہ آ رہا ہے کہ حالیہ دنوں میں حملوں میں اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر پولیس پر؟
ایک تو یہ تھا کہ پچھلی جو حکومت تھی، اس حکومت نے جو ٹیررسٹ تھے خاص کر پشاور کے لیے جو راستے آتے تھے نا، یہ ملک کے دوسرے حصوں سے، تو یہ تقریباً جو چیک پوائنٹ تھے وہ 248 تھے۔ ابھی ان 248 چیک پوائنٹس کو ختم کر کے ابھی نہیں رہے، تو لوگ تو یقیناً جو ٹیررسٹ ہے یا ملیٹنٹس ہے اب انہوں نے تو ڈیرے ڈال دیے ہیں، اور یہ حکومت تو ٹیررسٹ کے خلاف اس نے پہلے بھی ایکشن نہیں کیا، اور ابھی میرا خیال نہیں، کیونکہ عمران خان جو تھے یا اس کی جو حکومت کے لوگ تھے، یہ تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں ان کی باتوں سے، اور ان کا جو ایجنڈا تھا یہ ٹیررسٹ کے خلاف نہیں تھا، انہوں نے اپنے دفاتر کا کھولنے کا بھی ان کو کہا تھا، اور بہت ان کے سافٹ کارنرز تھے ان کے لیے، اب بھی ہے، تو ان کے خلاف تو جب یہ لڑتے نہیں تو ان کا کیا مجال ہے، وہ تو پھر ان کے خلاف نہیں لڑتے ہیں
جی۔
تو اسی وجہ سے میرے خیال میں جو سائلنس ہے، جو لل ہے ان حملوں میں، وہ اس لیے نظر نہیں آ رہا، اور ابھی حالیہ واقعات میں جو ٹارگیٹ کلنگ ہو رہے ہیں، پولیس پر حملے ہو رہے ہیں یا کڈنیپنگ فار رینسم ہو رہے ہیں، وہ میرے خیال میں یہ وہ افیسر پولیس کے یا تو ان کو معلومات نہیں ہوتے ہیں یا وہ ہاتھ ڈالتے ہیں، جو بھی ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر اس کا وہی حشر ہوتا ہے جو اس سے پہلے حکومتوں میں پولیس کے ساتھ ہوا تھا
جی۔
تو جب یہ حکومت ایکشن نہیں کرتی ہے تو پھر ٹیررسٹ کی طرف سے یا ملیٹنٹ کی طرف سے بھی کوئی رد عمل نہیں ہو رہا ہے۔
اچھا، میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ مشتاق غنی صاحب کا آپ نے سنا، اور ہم نے اور بھی کوشش کی تھی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا کوئی ترجمان ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو، لیکن وہ تیار نہیں تھے اس کے لیے۔ یہ بتائیے بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب کے آپ حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور ایک ایسے وقت میں جبکہ کل رات کو ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے اپنے پہلے سیگمنٹ میں، فوجی عدالتوں کا جو قیام تھا وہ بھی اب ختم ہو گیا ہے 2 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد، جبکہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر وہ دوسرے صوبوں کی نسبت بہتر طور پر عمل کر رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں امن و امان کی صورتحال اس بات کو ثابت کرتی ہے یا نہیں؟
جی بہت شکریہ۔ جہاں تک خیبر پختونخوا کا تعلق تھا تو ظاہر ہے کہ یہ فاٹا کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور جہاں پر جنگ جاری ہے تو پھر افغانستان ہے، تو یہ جو علاقہ تھا ظاہر ہے کہ جو سب سے زیادہ تپش تھی یا سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات تھے یا جب تو سب سے زیادہ جنگ ہو رہا تھا یا ہائی انٹینسٹی کنفلکٹ تھا، تو وہ فاٹا اور خیبر پختونخوا میں تھا، اور ضرب عزب کے بعد اور نیشنل ایکشن پلان پر کچھ عمل درآمد ہونے کے بعد اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے، اور اس کمی کو وہ نہ صرف شہری محسوس کرتے ہیں بلکہ بین الاقوامی ادارے بھی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی تنظیمیں ہیں وہ سب اس کو بات کو جانتے ہیں۔ لیکن جہاں تک نیشنل ایکشن پلان کا تعلق ہے تو اس پر فیڈرل حکومت نے بھی عمل کرنا ہے, صوبوں نے بھی کرنا ہے, اور پھر مختلف اداروں نے بھی کرنا ہے, اور پھر لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے, اور اس میں کچھ ہارڈ ایکشن ہے اور کچھ سافٹ ایکشن ہے. تو سافٹ ایکشن کسی حد تک کئی نکات پر ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ ہارڈ ایکشن بھی ہوئے ہیں, جو کہ ابھی کومبنگ آپریشن اور ٹارگیٹڈ آپریشن جو وغیرہ وہ ہو رہے ہیں. لیکن جہاں تک خیبر پختونخوا کے اس کلیم کا تعلق ہے تو مجھے جو بنیادی فرق نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو پچھلی حکومت ہی تھی, اسپیشلی جس میں این پی شامل تھا اور پی 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 وغیرہ, تو وہ باقاعدہ جو جتنے بھی دہشت گرد تنظیمیں تھیں یا تحریک طالبان پاکستان تھے تو ان کو چیلنج کرتے تھے, اور پھر ظاہر ہے اس کا نتیجہ انتخابات میں بھی جو آپ نے دیکھ لیا, تو وہ جو چیلنج تھا ایک دوسرے کو للکارنا تھا, وہ للکارنے کی وجہ سے بھی زیادہ کیجوالٹیز ہو رہی تھی اور ٹارگیٹڈ کلنگ ہو رہی تھی, اور بڑے ماس کلنگ, ماس ایک قسم کا کیجوالٹی کنفلکٹ تھا. لیکن یہ حکومت جو ہے, یہ ان کے پہلے بھی جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ طالبان کے ساتھ کوئی رویہ اتنا سخت نہیں تھا, ان کے ساتھ بات چیت پر ہی آمادہ تھے یا آفس کھولنے پر آمادہ تھے, ایک تو یہ بات ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ عملیات بھی ہوئے ہیں, یعنی جو زمینی سطح پر کچھ اقدامات تھے وہ بھی ہوئے ہیں, اور اس اقدامات کی وجہ سے جو جتنی دہشت گردی تھی اس میں یقینی طور پر کمی آئی ہے. تو دہشت گردی کے مختلف لیولز ہوتے ہیں, یہ جو لو انٹینسٹی کنفلکٹ ہوتے ہیں وہ اس کے مختلف برنرز ہوتے ہیں, کبھی فرنٹ برنر پر آ جاتا ہے ہائی فلیم کے ساتھ, اور کبھی بیک برنر پر چلا جاتا ہے لو فلیم کے ساتھ. تو ابھی میرے خیال میں لو فلیم میں یا لو ایڈ پر ہے, اور وہ یہی وجہ ہے کہ کچھ عملی اقدامات ہیں, کچھ سافٹ اقدامات ہیں, اور کچھ رویہ ہے, کچھ بیانیہ ہے, تو جس کی وجہ سے یہ تبدیلی کچھ محسوس ہو رہی ہے, اور لوگوں کا کانفیڈنس بڑھ رہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہوئی ہے. لیکن سیم ٹائم ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ختم ہو چکی ہے, ان کو اپنے گارڈ رکھنے ہوں گے, اپنے ناکے رکھنے ہوں گے, اور اس کے علاوہ اپنا بیانیہ اور جو لوگوں کے تحفظات ہیں, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ فاٹا اور کے پی میں خصوصی طور پر جو بھتا ہے وہ کافی حد تک جاری ہے, اور جو افغان سم ہے وہ استعمال ہو رہا ہے, اور جتنا بھی کچھ کوئی میرے خیال میں کارخانہ دار ہے, تاجر ہے, ڈاکٹر ہے, وکیل ہے, یا کوئی نانی گرامی ہے, وہ ضرور کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ادھر ڈالتا ہے. تو یہ ایک بات تو اپنی جگہ پر کہ ٹیرر فائنانسنگ ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اغوابی ہوتے ہیں, اور جو ندرن پائی پاس ہے, جو اس کے علاوہ جو شب قدر پشاور, اور اس کے علاوہ جو ورسک روڈ ہے, جمرود روڈ ہے, اور یہ جو اسٹریٹجک ٹرائنگل ہے جمرود اور باڑہ اور درہ کا, تو یہاں پر واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو یہ تو ظاہر ہے صوبائی دارالحکومت ہے, پہلے یہ بڑے ضد میں تھا, قریب تھا, اور اب وہ اکے دکے ہو رہے ہیں, اور اس میں اتنے ماس کیجوالٹیز وغیرہ نہیں ہوتے, اور موسٹلی جو ٹارگیٹ ہوتے ہیں تو وہ پولیس ہوتے ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہے, یا کوئی ٹارگیٹ کلنگ ہوتی ہے, یا اغوا برائے تاوان ہوتا ہے. یہ چیزیں اب بھی جاری ہے, لیکن بعض رپورٹ ہوتے ہیں, بعض رپورٹ نہیں ہوتے, اس لیے کہ رپورٹ کر دیتے ہیں تو وہ بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا, اور اگر رپورٹ نہیں کرتے تو کچھ میرے سن میں مکمکا سے کام چل جاتا ہے. تو یہ تو زمینی صورتحال ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن یقینی طور پر ایک فضا جو ہے, جو اسپتالوں میں اور اس کے علاوہ جو اسکولوں میں اور اس کے علاوہ بازاروں میں جو ایک خوف کا عالم تھا, وہ کافی حد تک کم ہو چکا ہے.
اچھا ذرا علی خان صاحب جو بتائیے, جیسا کہ میں نے ابھی پہلے بھی کہا کہ ہم پہلے سیگمنٹ میں ڈسکس کر رہے تھے کہ فوجی عدالتوں کی مدت رات کو گزشتہ رات ختم ہو گئی ہے, اور نیشنل ایکشن پلان ظاہر ہے کہ متاثر ہوگا اس سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خاص طور پر کے پی میں جو صورتحال ہے, عدالتوں کے ختم ہونے سے اس پر کوئی منفی اثر پڑے گا یا یہ کہ نہیں پڑے گا؟
ایک تو یہ ہے نیشنل ایکشن پلان کے 20 جو نکات تھے, پوائنٹس تھے, ان میں سے میرے خیال میں کوئی بھی ایسا پوائنٹ نہیں کہ جس کو ہم مثال بنا کے دکھائے کہ یہ ایک سکسیس ہوا ہے.
مثلاً اس کے اندر ہے کہ زیرو ٹالرنس فار ملٹری ملٹنسی ان پنجاب. تو میرا نہیں خیال کہ اس پر عمل ہوا ہے. یا فوجی عدالت میں تو ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پہ فوجی عدالت کی بالکل میں مخالف ہوں, کیونکہ فوجی عدالت جو ہے یہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو ہے, یا یہاں پہ ہماری جوڈیشری ہے, ٹھیک ہے اس میں فلاز ہوں گے, لیکن ان کو ختم کرنا, ان کو منیمائز کرنا اس کی ضرورت ہے, لیجسلیشن کی ضرورت ہے. لیکن فوجی عدالتیں جو ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اور میرے خیال میں اس کا یہ سیاسی ایشو ہے. نیٹا نے 64 جو ٹیررسٹ پروسکرائب آرگنائزیشن تھے, 64 ابھی نظر آ رہے ہیں کہ یہ پروسکرائب ہے, اس پہ بین لگا ہوا ہے, اب بھی نظر آ رہے ہیں, اس کے ایکٹیوسٹ بھی نظر آ رہے ہیں, ہر جگہ ان کے سینٹرز بھی کھلے ہوئے ہیں. تو ہم تو دیکھتے ہیں, ہم تو گھومتے پھرتے ہیں, ہم پشاور میں بھی نظر آ رہے ہیں اور پشاور کے اپنے علاقوں میں بھی نظر آ رہے ہیں. جس کو ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ٹارگیٹ بھی کر سکتے ہیں, ان کا نہ کوئی ہاتھ روک سکتا ہے نہ کوئی اس کو کنٹرول کر سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو میرے خیال میں اس کے جتنے بھی پوائنٹس تھے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے. اور یہ ایک سیاسی ایشو ہے, پولیٹیکل ایشو ہے, پولیٹیکل سلوشن اس کا چاہیے. میرے خیال میں فوجی عدالتوں کے ذریعے یا فوج جو ہے یا ڈکٹیٹرشپ جو ہے یہ مسائل کو حل نہیں کر سکتے ہیں. آخر میں مسئلہ جو ہے یہ پولیٹیکل لوگوں کے سامنے آئے گا اور پولیٹیکل لوگ ہی اس کو بہتر طریقے سے اس کا سلوشن نکال سکتے ہیں. تو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ یا فوجی عدالتوں کے ذریعے لوگوں کو ایگزیکیوٹ کرنا یہ انسانی حقوق کے بالکل مخالف ہے. اور ہم تو ویسے ہی پانچ سی کے اور ان چیزوں کے بالکل مخالف ہیں. اور اوپن ٹرائل جو ہے یہ تو ہم نے آئی سی سی پی آر کو, انٹرنیشنل کووننٹ آف سیول اینڈ پولیٹیکل رائٹس, انٹرنیشنل کووننٹ آف اکنامک سوشل اینڈ کلچرل رائٹس, یو ڈی اے چار, ان ساری چیزوں کو ہم نے سائن کیا ہے, کووننٹ, کنونشن, ٹریٹیز, سب ہم اس کے اسٹیٹ پارٹنر ہے, اسٹیٹ پارٹی ہے. تو جب ہم نے اس کو سائن کیا ہے, ریٹیفیکیشن اس کا کیا ہے, تو ان چیزوں کا پھر سیاسی سلوشن نکالنا چاہیے. ابھی دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے, چیزیں نظر آتی ہے, لوگ دیکھتے ہیں
جی.
تو ہیومن رائٹس کا جو وائلیشن ہو رہا ہے اس کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ چلنا چاہیے. اور ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ٹیررزم کا ہے, ایکسٹریمزم کا ہے, فنڈامنٹلزم کا ہے,
صحیح.
یا سے مسئلے جب یہ ٹیررسٹ گروپ جو ہے اس کا ایک سیاسی سلوشن نکالنا چاہیے.
بالکل صحیح. اچھا بریگیڈیئر صاحب نذیر صاحب, یہ بتائیے کہ جو بات کہی جاتی ہے کہ فوجی عدالتوں کی وجہ سے ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کے امکانات تھے یا ہوئیں, تو دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو دہشت گرد کون سے حقوق انسانی کی پابندیاں اور اس کی پذیرائی کر رہے تھے؟ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عدالتیں جو ختم ہوئی ہیں اس سے دہشت گردوں کو کوئی بینیفٹ حاصل ہوگا؟
تو یقینی طور پر یہ جو معروضی حالات تھے اس وقت تو ہائی انٹینسٹی تھی اور بہت زیادہ اس قسم کے حملے ہو رہے تھے, اور ظاہر ہے کہ اسکول, بازار اور اسپتال کو نشانہ بنانا تو یقیناً وہ ہیومن رائٹ وائلیشن بہت زیادہ ہے, اور اس کے نتیجے میں ڈیٹرنس کے طور پر یہ فوجی عدالتیں بنی تھی. اور میرے خیال میں کہ فوجی عدالتوں کی بھی جو رفتار تھی وہ اتنی تیز نہیں تھی, تقریباً 161 کے لگ بھگ انہوں نے جو جن کو سزائے موت دی ہے یا اور اس کے علاوہ باقی جو ہے کوئی لائف امپریزنمنٹ مختلف ہیں, تو کوئی 250 کے لگ بھگ کیسز ہیں, تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس کا ایک ڈیٹرنٹ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اور نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے کہ ہم نے کرمنل انویسٹیگیشن سسٹم کو بہتر بنانا تھا. دوسری بات یہ کہ ہم نے اینٹی ٹیررسٹ فورس جو تھے ان کو فعال بنانا تھا, لیکن سول حکومت اس پر آگے نہیں بڑھی ہے, تو اس لیے یہ فوجی عدالت اور ان کے درمیان جو خلا ہے یہ خلا کو کس طریقے سے پر کیا جائے گا, کیونکہ یہ موقع تھا کہ باقی چیزوں کو فعال کرتے. لیکن ان کو بھی فعال نہیں کیا گیا جو کہ نیشنل ایکشن پلان کا ایک حصہ تھا. اس کے علاوہ جو جوائنٹ انفارمیشن انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ تھا وہ بھی اس کے علاوہ نکتا ہے یا فاٹا میں ریفارمز ہیں یا اس کے علاوہ یہ جو کرمینل انویسٹیگیشن سسٹم ہے. پھر ہمارا جو بڑا سلگش کرپٹ سلو اور ایک قسم کا ایسا عدالتی نظام ہے کہ جس میں کوئی مطلب ہے کہ جتنا بڑا وہ اس کے لیے وہ چھوٹ سکتا ہے اور جوتے والا پکڑا جا سکتا ہے وہ والی بات ہے. تو یہ حالات میں میرے خیال میں کہ ہیومن رائٹ وائلیشن تو عدالت میں بھی ہوتی ہے, سب بڑے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, ہیومن رائٹ وائلیشن تو وکیل خود بھی کرتے ہیں, ہیومن رائٹ وائلیشن تو ہیومن رائٹس والے بھی کرتے ہیں, اس لیے کہ ان کے معیار ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جب آپ کے معیار ڈفرینٹ ہوتے ہیں انسانیت کے لیے تو پھر ظاہر ہے آپ وائلیشن کرتے ہیں.
بہت شکریہ جی.
یہ دنیا وہ ظاہر ہے کہ اتنا فیئر نہیں ہے, نہ نیشنل سطح پر نہ انٹرنیشنل سطح پر اور نہ لوکل سطح پر. تو یہ سلیکٹیو اپلیکیشن ہے یہ جو ہیومن رائٹس سے اس کا ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ اس کی اپلیکیشن ہر ملک میں ایک جیسا ہے. اور پھر کیپیٹل پنشمنٹ ایک ڈیٹرنٹ ہے, اور وہ جس طرح قرآن میں ہے کہ قصاص میں زندگی ہے تو وہ اس لیے ہے کہ اس سے عبرت حاصل کر لیتے ہیں. اور اگر کسی مجرم کے لیے سزا نہ ہو, سزا اور جزا کا عمل نہ ہو, تو پھر تو معاشرہ بن نہیں سکتا اور نہ حکومتیں چل سکتی.
بہت شکریہ جناب بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب اور جناب ظہیر علی خان آفریدی صاحب, آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ تو واشنگٹن سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے امریکہ کی سیاست کے حوالے سے اور یہاں کے حالات کے بارے میں, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جس کے بعد ڈاکٹر صاحب کو زحمت دیں گے.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ویلکم بیک ڈاکٹر زبیر اقبال. سب سے پہلے تو میں آپ سے بات کروں گا جو رشین ہیکنگ کا مسئلہ ہے. کل بریف کیا گیا ہے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو, اور ایجنسیز بڑی کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ ہوا ہے. اس سے پہلے صدر براک اوباما کو بھی بریف کیا گیا تھا اس بارے میں, جنہوں نے اس بارے میں انکوائری کا حکم دیا تھا. کیا یہ ڈپلومیٹک جو ریلیشنس ہیں ان دونوں ملکوں کے, روس اور امریکہ کے, یہ کسی طور ان پر اثر انداز ہوگی صورتحال؟
جی یقیناً ہوگی. وہ اس لیے کہ دیکھیں یہ ایک اب ایک کانفلکٹ کا ایک حصہ بنتا جا رہا ہے. یہ وہی سچویشن ہے جہاں پر ٹٹ فور ٹیٹ نارمل سی بات ہو جاتی ہے, کیونکہ جو اس قسم کے ایونٹ ہوئے, جو رشیا نے جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے رشیا کو ایک حد تک یہ کہنا چاہیے سپورٹ ملتی ہے اور اس کو ایک قسم کی ہیجیمونک کنٹرول ملتا ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ کو یقیناً اپنی جو سائبر اٹیکس ہیں اور سائبر وار ہے اس کی انسٹرومنٹس کو تازہ کرنا ہوگا اور زیادہ سے زیادہ افیکٹولی ان کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا, تاکہ رشیا اور اسی طرح کے دوسرے ممالک جو اس قسم کی انٹروینشن کرتے ہیں, انٹرفیئرنس کرتے ہیں, ان کو یہ محسوس ہو جائے کہ معلوم ہو جائے کہ وہ اس قسم کی ایکشن نہیں لے سکتے کیونکہ اس کے کانسیکوینسز خراب ہوں گے. اس لیے آپ یقیناً یہ سوچ سکے ہیں کہ اس کی وجہ سے امریکہ اور روس کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ بڑھے گی.
اچھا, کیا یہ انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے کہ اتنی کلاسیفائیڈ چیزوں کو اتنی جلدی پبلک کر دیا گیا؟
نہیں دیکھیے, یہ ایونٹس کا معاملہ آتا ہے اور سچویشن کا معاملہ آتا ہے. اگر یہ چیز آج سے 2 سال پہلے ہوئی ہوتی تو شاید اتنی جلدی اس کو پبلسائز نہ کیا ہوتا, اس کے بجائے کاؤنٹر میجرز لیے جاتے اور اسی کو چیز کو خاموش رکھا جاتا. چونکہ اس قسم کی جو انٹروینشن ہوئی ہے اس کا سیاسی اثر ہوا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ڈیموکریٹک پارٹی کو نقصان پہنچا اور ڈیموکریٹک پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ تھیں وہ ہار گئیں, تو اس لیے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. ایسی کنڈیشن میں یقیناً گورنمنٹ کو یہ سٹیپ لینا ضروری تھا, خاص طور پہ اس لیے بھی کہ جو نئی گورنمنٹ آ رہی ہے وہ شاید اس کو اتنی اہمیت نہ دے، کیونکہ اس سپورٹ کی وجہ سے ریپبلکن پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو تقویت ملی تھی اور وہ جیت گئے تھے۔
اچھا، اب تھوڑا سا ہم امریکہ کی جو اندرونی صورتحال ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ دو دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ شکاگو میں ایک ہیٹ کرائم کا واقعہ ہوا تھا، پھر کل فورٹ لاڈرڈیل فلوریڈا میں فائرنگ ہوئی ایئرپورٹ کے اوپر۔ جو ہیٹ کرائم ہوا تھا اس کے بارے میں صدر اوباما نے کل ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کچھ کہا تھا، ذرا اس کو سن لیجیے، پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔
It's terrible. And so part of what technology allows us to see now is the terrible toll that racism and discrimination and hate takes on.
یہ ہلاک ہے، اور ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہم دیکھ سکے اس کا ایک حصہ یہ دیکھنا بھی ہے کہ نسل پرستی، امتیازی سلوک اور نفرت خاندانوں اور برادریوں کے لیے کتنی ہولناک ہے۔ لیکن اس سے ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ ہم بہتر ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ فرض کر کے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے کہ نسل پرستی اور نفرت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ہم اس بارے میں بات نہ کر کے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس حقیقت کا مطلب کہ یہ باتیں ابھر رہی ہیں یہ ہے کہ ہم انہیں حل کر سکتے ہیں۔
ڈاکٹر زبیر اقبال، آپ نے صدر اوباما کو سنا، یہ بتائیے کہ یہ جو صورتحال ہے کیا یہ وہ اس ریٹرک کا نتیجہ ہے جو الیکشن کیمپین کے دوران یہاں پر سننے میں اور دیکھنے میں آیا؟
جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں، اور اگر آپ پچھلے 3-4 سال کی سٹیٹسٹکس کو دیکھیں، تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ملک کے اندر جو کلچرل اور جو سوشل ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں وہ اسی راہ کی طرف چل رہی تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اتنے زیادہ اٹیکس ہوئے تھے جن میں کئی بچے مارے گئے تھے، اور اس کے خلاف جو یہاں پر گن کنٹرول، جو گن لابی ہے، اس کے خلاف جو ڈیمونسٹریشن ہوئی تھی، اس سے یہی محسوس ہوتا تھا کہ یہ مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی۔ یقیناً یہ جو الیکشن ہوا ہے اور اس الیکشن کے دوران جتنی ٹینشن پائی گئی تھی، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے ایونٹس کو زیادہ سپورٹ ملی ہو۔ لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ جو ایونٹ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، جب یہ دیکھنے میں آ رہے ہیں، ان کی بنیاد پرانی ہے، ان کی بنیاد کم از کم 3-4 سال پرانی ہے۔ اگر صدر اوباما کی جو پروپوزل تھی اس کے تحت گن کنٹرول کو زیادہ مضبوط کر دیا جاتا تو شاید آج ایسا نہ ہوتا، کیونکہ یاد رہے کہ اس میں سب سے عام بات یہ تھی کہ جو لوگ جن کے دماغ ذرا کمزور ہیں، جو ان کو کسی قسم کی دماغی بیماری ہے، ان کے ہاتھ میں بندوق آنی ضروری نہیں، ان کو یقیناً بندوق سے دور رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے اگر یہ اس قسم کا لا پاس ہوتا تو شاید جو فلوریڈا میں ہوا ہے وہ نہ ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ساؤتھ کیرلانا کے ایک چرچ میں بلیک جو مارا گیا تھا، ایک وائٹ سپریمسٹ جو مارا تھا، وہ بھی شاید نہ ہوتا اگر گن کنٹرول افیکٹولی استعمال ہوتا اور اس کے لاز بدل دیے جاتے جیسے کہ صدر اوباما چاہتے تھے۔ اب جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شکاگو میں ہوا، وہ تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک ریئیکشن ہے، کیونکہ اس وقت اور پچھلے 1-2 سال میں جو سیاہ فام لوگ ہیں، افریقی امریکنز جو ہیں، ان کے خلاف بہت پرسیکیوشن ہوئی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ریٹیلیشن میں اس قسم کے سٹیپس لیے گئے ہوں۔ یہ افسوسناک بات ہے، کیونکہ اس قسم کی ریشل جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ برے ہیں، بالکل غلط ہیں، چاہے وہ سیاہ فام کریں یا سفید فام کریں۔ اس لیے اس کو آپ کسی صورت میں جسٹیفائی نہیں کر سکتے، لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر جو کلچرل یا سوشل ٹرانزیشن ہے وہ پروگریسو ہونے کے بجائے ریئیکشنری ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اس قسم کے ایونٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔
تو ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ آپ بحثیت ایک تجزیہ کار کے کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی سدے باب کے لیے کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیں، 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ بہت اہم ہے کہ جو یہاں کی اکنامک انیکوالٹی ہے اس کو کم کیا جائے۔ یہ انکم انیکوالٹی جو ہے وہ بڑی حد تک ان لوگوں پہ اثر انداز ہوتی ہے جو پہلے ہی اس قابل نہیں کہ وہ سوشل یا کلچرل قسم کی جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان کو وہ سب کو ہینڈل کر سکے, اس لیے ان کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اگر ان کی اکنامک کنڈیشن بہتر ہوتی ہے تو پھر وہ اس قسم کی مشکلات کو حل کرنے یا ان کا سامنا کرنے کے لیے بہتر تیار ہوں گے. ایک تو یہ بات ہے, اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ملک کے اندر سوشل اور کلچرل انٹیگریشن پیدا کی جائے. یہ نہ کیا جائے کہ لوگوں کو سیپریٹ کر دیا جائے. یہ جو سیپریٹزم ہے اس میں لوگوں کو تقویت تو ملتی ہے, کچھ لوگوں کو خاص طور پہ میجورٹی کو تقویت ملتی ہے کہ ان کے متعلق زیادہ اہمیت ہے, لیکن اس کا برے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ لانگ روڈ لانگ ٹرم میں ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں, کیونکہ جو مائنورٹیز ہوتی ہیں وہ اس کے خلاف پہ کھڑی ہو جاتی ہیں, جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بھی ہو رہا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا اس سے ہٹ کے مگر آپ کو ایک دو تین منٹ اور زحمت دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت صورتحال سیریا میں بن رہی ہے سیز فائر کے حوالے سے, اور اب وہ رشینس نے شاید یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی فوجیں بھی وڈرا کر رہے ہیں اور اپنا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے اس کو بھی واپس لے جا رہے ہیں, تو کیا یہ چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ وہاں پر جو داعش کا انفلوئنس ہے وہ ختم ہو رہا ہے, وہ سمٹ رہے ہیں اور دے آر آن دا رن؟
نہیں جی نہیں, اٹس اپوزٹ آف دیٹ. بالکل, دیکھیے میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک روس کی انخلا کا معاملہ ہے اس کی وجوہات دو ہیں. ایک تو یہ کہ روس کی اپنی اکنامک کنڈیشن اس قابل نہیں کہ وہ اس قسم کی ایکسپینسز کو اور دیر تک چلا سکے, ان کی اپنی اکانومی پر برا اثر پڑتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ پہچانتے ہیں کہ جہاں تک مڈل ایسٹ کا تعلق ہے وہ ایک بہت مشکل سی جگہ ہے, اگر اس میں وہ پھنس گئے تو پھر پھنسے ہی چلے جائیں گے, اور ان کے لیے جسے کہتے ہیں کہ یہ ایک خندق بننی شروع ہو جائے گی, جو ڈیپ سے ڈیپ ہونی شروع ہو جائے گی, تو ان کو وہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے وہ جلدی وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ اس علاقے کے لوگ خود اس چیز کو حل کریں. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ان کا سیریا میں رہنا ایک گلوبل کانفلکٹ تھا, وہ اس کو گلوبلی دیکھ رہے تھے. ان کی جو کمپٹیشن ہے ویسٹ کے ساتھ, خاص طور پر امریکہ کے ساتھ, اس میں یقین ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے فتح حاصل کر لی ہے, اس لیے ان کو وہاں رہنے کی ضرورت نہیں. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جہاں تک سیریا کا تعلق ہے, آپ کو معلوم ہے سیریا ایک یونیفائڈ ملک کبھی بھی نہیں تھا, اس کو بڑی زبردستی سے بڑی اتھارٹیرین انداز سے اس کو ایک ساتھ رکھا گیا تھا. اب اس کے اندر جو نیشنلسٹک یا ٹرائبل قسم کے جو ڈفرینسز ہیں وہ سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں. اس میں اسلامک اسٹیٹ کو دیکھنا بہت ضروری ہے, وہ اس لیے کہ یاد رہے کہ رشیا نے اسلامک اسٹیٹ کے متعلق کچھ نہیں کیا تھا, انہوں نے جو اٹیکس کیے تھے وہ صرف ان ریبل فورسز نے کیے تھے جو ڈائریکٹلی اس وقت اسد گورنمنٹ کے خلاف لڑ رہی تھیں. ان میں نہ آئی ایس آئی ایس شامل تھی نہ القاعدہ شامل تھا. یاد ہے کہ القاعدہ اب آرام کر رہا ہے, انتظار کر رہا ہے, کیونکہ یہ ریبلز جو اب الیپو سے نکلے ہیں, حلب سے نکلے ہیں یا دوسرے علاقوں سے نکلے ہیں, وہ یقیناً ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے, کیونکہ یہ جو آستانہ میں جو نیگوسیشنز ہونی ہیں وہ کسی کام کی نہیں ہوں گی. اس کی دو وجوہات ہیں, ایک تو یہ کہ جو میجورٹی آف ریبلز ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں, ایک تو یہ بات آ جاتی ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ انفورسمنٹ کے لیے جو ریبلز اس میں کوآپریٹ کریں گے ان کو تقویت دینا ضروری ہوگی. وہ کہاں سے آئے گی؟ نہ تو ان کو یورپ دے گا, نہ امریکہ دے گا, اور نہ رشیا دے گا. تو ایسی کنڈیشن میں اس قسم کی نیگوسیشن جو ہیں وہ کمزور رہیں گی اور انکنکلوسیو ہوں گی. ان کو دیکھتے ہوئے میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ اور مضبوط ہو جائے گی, بچی بڑی بڑی خطرناک بات ہے. کیونکہ دیکھیے رشیا میں جہاں تک تعلق آتا ہے, یاد رہے کہ رشیا میں روس میں بہت بڑی تعداد ان مسلمانوں کی ہے جو ریڈیکلائز ہو چکے ہیں. ان کو یہ بڑا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر وہ آئی ایس آئی ایس کے خلاف جاتے ہیں تو یاد رہے کہ یہی وہ آئی ایس آئی ایس ہے جو کہ ان کے لیے سینٹرل ایشیا میں اور روس کی مسلم علاقوں میں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. تو اس لیے وہ آئی ایس آئی ایس کے ساتھ اس وقت نہیں لڑیں گے جب تک ان کو ڈائریکٹ تھریٹ پیدا نہیں ہوتا, جو ان کا ابھی تک پیدا نہیں ہوا.
ڈاکٹر زبیر اقبال, بہت شکریہ آپ کا. سامعین, اب ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی کے بارے میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا کے ہاتھوں تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں بھی 220 رن سے شکست کھائی ہے پاکستان کی ٹیم نے. محمد علی صاحب پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں جو ممتاز تجزیہ کار ہیں اسپورٹس کے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اس بریک کے بعد محمد علی صاحب سے پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
جی محمد علی صاحب بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں شریک ہونے کا. یہ بتائیے کہ یہ مطلب بالکل تباہ ہو گئی ہے ٹیم, کیا یہ وجہ, یہ پالیٹکس ہے, ٹریننگ کی کمی ہے, چکر کیا ہے یہ؟
ڈاکٹر صاحب میں دیکھیں یہ جو آسٹریلیا کا جو ٹور ہوتا ہے یہ ہمیشہ سے بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اگر آپ کو انگریزی کا محاورہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف,
جی
تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. اگر میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا 1999 یا سن 2000 کا جو ٹور تھا اس میں بھی 3-0, 2004 2005 کا اس میں بھی 3-0, 2009 اور 2010 کا جو ٹور تھا وہ بھی 3-0, اور اب یہ 2016-17 کا جو ٹور ہے اس میں بھی 3-0. تو یہ چوتھی ان کی کلین سویپ ہوا ہے, آسٹریلیا نے کیا پاکستان کو. ہمارا جو بڑا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم آسٹریلیا کے خلاف کبھی اچھا کھیلتے ہی نہیں ہیں, اور اس پر بڑی یہ لوگوں کو ایکسپیکٹیشن تھی کہ مصباح کیپٹنسی بہت اچھی کر رہے ہیں اور یہ جا کے ڈاؤن انڈر جو جس کو ہم کہتے ہیں آسٹریلیا میں بھی اچھی پرفارمنس دیں گے, لیکن مصباح کی کیپٹنسی اچھی نہیں تھی اس میں, نہ ہم انسپائر کر سکے ہمارے لڑکوں کو. ہماری بالنگ اچھی نہیں تھی, بیٹنگ بھی اچھی نہیں تھی. بیٹنگ میں صرف اظہر علی نے شاید ڈبل سینچری کی اور یونس نے کی اپنی سینچری کی, اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بڑی پیتھیٹک قسم کی پرفارمنس رہی ہے. اور یہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کیونکہ آسٹریلیا میں ہم اچھا پرفارم کرتے نہیں. اور جو ابھی آپ نے کی ٹریننگ کی جو بات کر رہے تھے, ہمارا پرابلم ہے کہ ہمارا اوکے ہم اتنا فریکوئنٹلی کھیلتے نہیں ہیں آسٹریلیا کے ساتھ, اور جب بھی جاتے ہیں وی لوز, اور یہی ہوا. اور ہماری کی پرفارمنس اتنی اچھی تھی بھی نہیں کہ جو ان کے مقابلے میں آسٹریلیا کے ہم کوئی اچھا پرفارم کرتے, تو ہم نے وہاں شو آف کیا.
اچھا محترم صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ ہے جس میں ظاہر ہے کہ تجربہ کار لوگ
بھی شامل, کرکٹ بورڈ سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, پاکستان کرکٹ بورڈ, پاکستان کرکٹ کنٹرول, یہ بی سی سی بھی ہوتا تھا کسی زمانے میں,
پاکستان کرکٹ بورڈ,
جی پاکستان کرکٹ بورڈ,
پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے اس میں ظاہر ہے بڑے تجربہ کار لوگ بھی ہوتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ کہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے اس کے پرفارمنس کے بارے میں کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی, بڑی انپریڈکٹیبل پرفارمنس ہوتی ہے, اس کا کیا بنیادی سبب ہے؟
دیکھیں جج صاحب, یہ پاکستان کے ساتھ جو انپریڈکٹیبلٹی کا ٹیگ لگا ہوا ہے نا, یہ آج سے نہیں ہے, یہ بڑے عرصے سے ہے. ہمارے جو لڑکے ہیں ان کے سب سے جو ان میں ہمارے میں فقدان ہے وہ پروفیشنلزم کا ہے. جس طرح دوسری ٹیمز کھیلتی ہیں ایک ون یونٹ ہو کے کھیلتی ہیں, چاہے وہ آپ آسٹریلیا کو لے لیں, ساؤتھ افریقہ کو لے لیں, انڈیا کو لے لیں, ایون انگلینڈ کو لے لیں, ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے, ہمارے لڑکے جو ہے اس میں آپ کو انڈیویجول پرفارمنسز نظر آئیں گی کہ جو ایک لڑکے نے کر دی, پرفارم کر گیا, بیٹنگ کر گیا, کوئی بالنگ اچھی کر گیا. یہ ہم لوگوں کا یہ آج کا نہیں ہے, پچھلے 20 سال میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا, پچھلے 10-15-20 سال سے یہی ہمارے یہ ہمیشہ لگا رہے گا ٹیگ, کیونکہ اس میں بہت ڈھیر سارے فیکٹرز ہیں اور وہ بڑی لمبی ڈبیٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ہم اسی طرح رہیں گے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی سارا تو ہم ان کو برا نہیں کہہ سکتے. ابھی یہ مصباح کی جو کیپٹنسی, ہم نے ویسٹ انڈیز بڑا اچھا, ابھی ہم نے ان کو ہرایا یو اے ای میں, انگلینڈ ٹور ہمارا بہت اچھا رہا, ون ڈیز میں تو اتنا اچھا نہیں, ٹیسٹ میچز میں ہمارا بڑا اچھا پرفارم کیا, اور اسی طرح 2020 جو ایک تھا اس میں بہت شاندار پرفارم کیا. تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ مطلب میں تو نہیں باقی سارے جو ہمارے کرٹکس تھے کہ یہ آسٹریلیا میں بھی جا کے بڑا اچھا پرفارم کریں گے, لیکن مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ ہم نہیں کر سکیں گے. میں نے ابھی پہلے بھی بات کی کہ ہم اتنا فریکوئنٹلی نہیں جاتے آسٹریلیا, ان کو زیادہ تر وہاں بھیجنا پڑے گا, لڑکوں کو وہاں کی لیگس کھلانی پڑیں گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم اڈیپٹ کر سکیں اور کلائمیٹائز کر سکیں ان کی کنڈیشنز کے ساتھ اور وہاں کی پچز کو ریڈ کر سکیں. تو میرا خیال ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا, وہاں ہمیں 18 بھیجنی پڑیں گی, ہمیں ان کی جو لیگز ہیں وہاں ان کو انوالو کرنا پڑے گا, ہمارے جو کرکٹرز ہیں. تو میرا مے بی اوور دا ایئر شاید ہمارے پھر لڑکے ٹرین ہو جائیں تاکہ پھر ہم آسٹریلیا کو فائٹ کر سکیں.
اچھا ذرا ہمارے سننے والوں کو ایک سادے لفظوں میں یہ بتائیے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اب اس شکست کے بعد پاکستان جو ہے عالمی درجہ بندی میں تیسرے سے پانچویں پوزیشن پر آ گیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟
اس میں دیکھیں دراصل اس میں ہر سال کچھ مہینوں بعد انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل ایک درجہ بندی کرتی ہے, رینکنگ سسٹم ہوتا ہے. وہ جو ٹیسٹ میچز ختم ہوتے ہیں اس میں پوائنٹس دیے جاتے ہیں, جو جیتتا ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں, جو ہارتا ہے اس کے نیچے آ جاتے ہیں. ہم نے بریفلی ہم نمبر ون پوزیشن پہ گئے تھے, لیکن اس سے پہلے ذری بات ہے جو دوسرے میچز ہوتے ہیں ان کا بھی افیکٹ ہوتا ہے, تو اس سے ہم تیسرے نمبر تھے. انڈیا نمبر ون پہ چلا گیا ہوا تھا, آسٹریلیا نمبر ٹو پہ ہے, ہم تھرڈ تھے. لیکن یہ میچ کیونکہ کلین سویپ ہوا ہے, 3-0 ہمارے ہیں, تو اس وجہ سے ہماری جو درجہ بندی ہے وہ پھر پانچویں نمبر پہ چلی گئی ہے. آسٹریلیا کو اوپر چلا گیا اور ہم نیچے آ گئے ہیں. تو یہ رینکنگ سسٹم ہے, یہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل ریلیز کرتی ہے اپنے ہر ٹیسٹ سیریز کے بعد کہ اس پہ کتنے پوائنٹس گین کیے ہیں کسی ٹیسٹ پلینگ نیشن نے اور کس نے لوز کیے ہیں پوائنٹ.
اچھا اب
پرفارمنس کے اوپر ہوتا ہے.
اچھا اب یہ ٹیسٹ میچوں میں تو پاکستان بالکل کلین سویپ ہارا ہے, اب ان کو پانچ روزہ پانچ میچز کھیلنے ہیں, ایک روزہ بین الاقوامی میچز, اس کے بارے میں آپ کیا پریڈکٹ کریں گے, کیا کیا آپ کا کہنا ہے؟
میں سمجھتا ہوں سب بڑی شاندار ٹیم ہے او ڈی آئی کی بھی, اور لیکن میں نے بتایا جو ون ڈے جو میچ ہوتے ہیں بڑے انپرڈکٹیبل ہوتے ہیں, جو شارٹر ورژن ہوتی ہے اس میں بھی بڑی انپرڈکٹیبلٹی ہوتی ہے. اب یو نیور نو کہ یہ اچھا پرفارم کر جائیں, لیکن میں 60% یا 65% دوں گا کہ آسٹریلیا کا پلڑا بھاری ہوگا. ہماری اپنی ٹیم کا 35-40% آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کو ہرا بھی سکتے ہیں, لیکن چانسز زیادہ یہی ہے کہ آسٹریلیا زیادہ اچھا پرفارم کرے گا کیونکہ ان کی گرپ جو ون ڈے کرکٹ میں ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے.
اچھا تو کیا آپ یہ سجیسٹ کریں گے کہ یہ جو ون ڈے میچز ہیں پانچ میچز, ان کے لیے ٹیم میں کوئی بڑی تبدیلی ہونی چاہیے؟
نہیں ایسا تبدیلی تو نہیں, اور ٹیم تو انہوں نے آلریڈی اناؤنس کر دی ہوئی ہے, اس میں انہوں نے محمد عرفان کو لے کر آئے ہیں فاسٹ بال, باقی انہوں نے ریٹین جو انضمام الحق ہیں انہوں نے ساری ٹیم یہی ریٹین رکھی ہے. اب یہ ان کو پرفارم اب یہ کس طرح جو چلے نہیں, یہ تو ہمارے جو ساتھ جو اسپورٹس اسٹاف گیا ہوا ہے, جو کوچ ہیں مکی آتھر ہیں, انہوں نے اظہر محمود کو بھی بالنگ کوچ لیا ہے. اب دیکھیں ابھی یہ جو پرفارمنس رہی ہے ٹیسٹ میچز میں, اس میں ہمارے جو اسٹرائک بالرز ہیں اس میں وہاب ریاض محمد عامر کی بالکل ہی پرفارمنس اتنی اچھی رہی نہیں. اب آئی ہوپ کہ یہ ون ڈے میں پرفارم کریں کیونکہ ان کو ساتھ سپورٹ اس کی بھی ملے گی, محمد عرفان کی جو آپ کو پتہ ہے جو ٹالسٹ ہمارے کرکٹر ہیں
جی.
سات فٹ سے اوپر, اور وہ بھی اچھے پیسر ہیں. آئی ہوپ کہ کیونکہ ایسے زیادہ تبدیلی نہیں کی گئی, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, جو ٹیسٹ ٹیم ہے اسی میں سے سارے لڑکے ہیں اور یہی ون ڈے کھیلیں گے آگے, ایک دو انہوں نے پیز اوپر نیچے کریں گے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو ہمارا جو کیپٹن ہے اس کے او ڈی آئی کے اظہر علی, وہ کس طرح ٹیم کو لے کے چلتے ہیں, کیونکہ ٹیسٹ میچز میں آپ نے جعفر صاحب دیکھا کہ وسوا از اے ویری گڈ کیپٹن, لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ اپنے لڑکوں کو انسپائر کیوں نہیں کر سکے, ان کی فیلڈ پلیسنگ اچھی نہیں تھی اور لڑکوں نے اس طرح کا پرفارم نہیں دیا. دیکھیں کیپٹن کو لے کے ٹیم کو چلنا ہوتا ہے, اگر آپ کا کیپٹن ہی آپ کو انسپائر نہ کر سکے تو پھر ٹیم کیا پرفارم کرے گی؟ تو یہ ہی شوڈ لیڈ فرام دا فرنٹ. میرا خیال ہے اب اظہر علی آئے گا, اظہر علی کیا کس طرح انسپائر کرتا ہے یہ اب ہم میچز میں دیکھیں گے.
بہت شکریہ جناب محمد علی صاحب, اور سامعین کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. ہمارے پروگرام کی پروڑیوسر تھیں گلروخ, اب اپنے میزبان خبر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
ہے۔